الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا في نفس السورة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا في سورة البقرة: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال جل وعلا في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، اس وقت شام کے علاقے میں غوطہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کا آخر میں بھی میں اس کا تذکرہ کروں گا حالات حاضرہ کے حوالے سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، جو ظالم ہیں اللہ کے باغی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہنے کو مسلمان ہیں، حقیقت میں اللہ کے باغی ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہو بھی جائے، لیکن یہ بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایمان کی بنیادوں کو بھی ہلا دیتی ہیں کہ کوئی بڑی قوت اوپر ہے نہیں کہ جو روک سکے. قصور کیا تھا ان بچوں کا، اور کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ، اور ظلم یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں جو مارنے والے ہیں، تو انتہا ہے. چنانچہ بہت سے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ اوپر ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ہم واقعی اللہ کی امت ہیں، اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے جو امت جس کو اللہ نے اون کیا، اگر ہم وہ اللہ کی امت ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہی اسی قسم کے سوالات تھے جن کا جواب علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ، وہ جو دو نظمیں لکھی تھیں، اصل میں ان کا حاصل بھی یہی تھا کہ پروردگار یہ ہو کیا رہا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جو اسلام کے دشمن ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ محبوب رب العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کے مذاق اڑاتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، اہانت اور توہین کا معاملہ، یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی ان کے لیے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، جو اللہ کے باغی ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں، عزت بھی انہی کی ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، قوت بھی ان کے پاس ہے، دنیا میں تو انہی کی جارہ داری ہے، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تباہی جو آتی ہے، نقصان جو ہو رہا ہے، وہ سارا مسلمانوں کا. تو اسی تناظر میں پھر کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کیا؟ مسلمان امتوں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ہے کہ جو اس وقت کی بڑی اہم رہنمائی ہے جس کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے تو بالکل صاف واضح ہدایت دی ہے، اور اگر وہ ہمارے سامنے ہو تو کوئی اشکال کوئی شبہ رہتا ہی نہیں، لیکن جب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو 100 وسوسے ہیں، 100 اشکالات ہیں. اب دیکھیے، اس وقت روئے ارضی پر مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب بتائی جاتی ہے. دیکھنے کو وسائل بھی کم نہیں ہیں، عربوں کے پاس تیل کی دولت آئی، اور کتنی بڑی دولت تھی، یہ الگ بات ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ سب کچھ زیادہ فائدہ اس دولت سے بھی وہی اٹھا رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. انہی کے بینکوں میں ساری سب کچھ جو ہے وہ رقم ہے، سب جمع ہے. ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملاً دنیا کی گلوبل سیاست اور قوت و طاقت کے اعتبار سے ہم نہ 3 میں ہیں، نہ 13 میں، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں مسلمانوں کی. پونے 2 ارب ہوں، 56-57 یا کس سے بھی زیادہ اسلامی ملک ہوں، ویٹیج کیا ہے دنیا میں؟ صفر. ایک صرف ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو اس کی بنیاد پر ہم تھوڑے سے اکڑ جاتے ہیں کسی وقت امریکہ کے سامنے، لیکن اکثر تو پھر بھی ہم سر پر سجود ہی ہوتے ہیں. وہ ایٹم بم بھی ہمارا کسی کام نہیں آ سکتا. تو یہ ہے کہ مسلمان تعداد میں کم تو نہیں ہے. وہ جو حدیث بہت عرصہ ہو گیا، اب تو اس کا ذکر نہیں آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم کو پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آئیے لقمہ تر ہے تناول کیجئے. جیسے کہ دسترخوان پر کھانا چننے کے بعد بلایا جاتا ہے مہمانوں کو کہ آئیے تناول کیجئے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، یہ جو لطف اندوز ہوں، یہ جو کچھ دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. تو مسلمان اس طریقے سے مسلمانوں کا حال ہو جائے گا کہ جہاں سے مرضی چھری سے کاٹ کے کھا لو، ہڑپ کر لو. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول، ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمان اتنے بے بس اور لاچار ہو جائیں گے تو کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئی تھی کہ اتنے کم ہوں گے تعداد میں کہ بقیہ جو ہیں غیر مسلم قوتیں ان کو پورے طور پر جو ہے ان پر غالب آ جائیں گی اور جو چاہیں گے ان کے ساتھ سلوک کریں گے. فرمایا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر. اب وہ بہت کا، جب بھی میں اس حدیث سے گزرتا ہوں تو صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہوگا کہ اچھا آج ہم کچھ چند 100 ہیں، چند 1000 ہیں، تو اس وقت لاکھوں میں ہوں گے. بہت کا تصور ان کا جو ہوگا وہ اس سے آگے کہاں جائے گا، اس وقت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. 2 ارب ہوں گے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب جب آتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے اور پانی پھر اکٹھا ہو کر وہ سیلاب کی شکل بنتا ہے تو اوپر اس کے جھاڑ جھکاڑ اور جھاگ ہوتی ہے بہت زیادہ. پانی تو کم ہوتا ہے، اس کا جھاگ زیادہ ہوتا ہے. تمہاری حیثیت اس طرح سے ہوگی جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہے، بالکل بے حیثیت. اس سے زیادہ خوبصورت مثال نہیں ہو سکتی. جھاگ کیا ہے؟ بلبلے ہیں، صرف اور صرف بلبلے. مداومت ان میں ہے ہی نہیں کہ وہ خود اپنے بل پہ کھڑا ہو. اب پھر پریشانی ہوئی کہ آخر اتنا ایسا کیوں ہو جائے گا، کثیر تعداد میں بھی ہوں گے اور پھر یہ حال ہوگا. تو سبب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت، دنیا ہی مقصد اور منتہائے مقصود بن جائے گی. دنیا ہی کی فکر ہے، دنیا کمانا، دنیا، دین کی کوئی فکر نہیں، دینی ذمہ داریوں کا کوئی خیال نہیں. اس زمین کے اوپر مسلمان جو اللہ کی نمائندہ امت ہیں اس کا کوئی احساس تک نہیں. ایک دولت ہے، دولت ہے، بس پیسہ ہے، حلال سے ہو حرام سے ہو. تو یہ ہے وہ صورتحال کے جو آج ہے. چنانچہ مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی برما کے مسلمانوں پر، کہیں روہنگیا کے مسلمانوں پر، اور ہم تڑپتے ہیں بیٹھ کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، سنتے ہیں دیکھتے ہیں. کبھی کشمیر، کبھی چیچنیا، اور اب ایک طویل عرصے سے مشرق وسطی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے. وقفے وقفے سے وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ٹوٹ رہے ہیں. پیچھے بڑی طاقتوں کی پشپناہی ہے، رشیا پیچھے ہے اس کے بشار الاسد کے، امریکہ پیچھے ہے اسرائیل کے، اور اسرائیل جس طریقے سے بھی ظلم ڈھائے مسلمانوں پر اور بے انصافی کرے، خاص طور پر ادلب میں ہوا ہے، عرب غوطہ کے نہتے مسلمانوں پر جو بے رحمانہ فوج کشی کی ہے، کس نے کی ہے؟ کہنے کو بھی مسلمان، اور اس میں کسی مرد و زن، بچے بوڑھے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. گویا اس وقت دنیا میں کوئی سب سے زیادہ بے سہارا اور مظلوم ہے تو وہ مسلمان ہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہو گیا مانند آب ارزا مسلمان کا لہو، پانی کی طرح ہے مسلمان کا خون، بہا دو بہا دو، کوئی حیثیت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کو ختم کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی سویلائزیشن اعلیٰ ترین ہو سکتی ہے اس کا میں امام. اور ایک شبہ کی بنیاد پر عراق پر حملہ کیا گیا، لاکھوں افراد مار دیے گئے، اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کے واپس آ گئے کہ نہیں، وہ ماس ڈسٹرکشن کے جو وہ ویپنز تھے جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ یہاں نہیں ثابت ہوئے، چنانچہ ہم واپس جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. مانند ہو گیا مانند آب ارزا مسلمان کا لہو. چنانچہ ہر سوچنے والا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اصولاً تو ہمیں ہی دنیا میں سب سے سربلند اور طاقتور ترین ہونا چاہیے تھا، اگر ہم اللہ کی نمائندہ امت ہیں، اور عملاً تو یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کی نمائندہ امت ہم ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اللہ کے آخری رسول اور کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور آپ کے یوں کہنا چاہیے کہ آپ کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے، ہونا تو چاہیے تھا ہم ہی سب سے سربلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے ساتھ جو ہے یہ بڑی قوتیں ہیں، ان کو تہس نہس کرے اور مسلمانوں ہی کو موقع دے دنیا میں حکمرانی کرنے کا، حکومت کرنے کا، اقتدار اختیار سب مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، آخر ہم شہنشاہ ارض و سماوات کی نمائندہ امت ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ہے وہ پس منظر کہ قرآن و سنت کی اگر واضح رہنمائی ہمارے سامنے نہ ہو تو اس طرح کے وسوسے ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، حقیقت کیا ہے، پہلے ایمان ہمارا کمزور ہے، وہ بالکل ہی نیچے جا سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی شکوا اور جواب شکوا جو نظم لکھی تھی، وہ کتنے افراد نے پڑھی ہوگی اب ہم میں سے، اس زمانے میں تو اقبال نے سنا دی تھی، اور قوم نے، قوم کے اندر جو دوبارہ زندگی پیدا ہوئی تھی اور جس کی بل پر انگریز اور ہندو کے مقابلے میں تحریک پاکستان چلائی گئی تھی، اس میں یقیناً علامہ اقبال کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت بڑا ہاتھ تھا، قوم کو دوبارہ زندہ کرنے میں، جگانے میں، اس کے اندر امنگ پیدا کرنے میں، اور اس میں ان چیزوں کو اس نے واضح جیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، تم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، اس کے نتیجے کو بھگت رہے ہو۔ اللہ کی وفا، آج سے وفادار بن جاؤ، دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی۔ تو آج بھی ضرورت ہے اس چیز کی، اور علامہ اقبال ہی کے جو ہیں وہ اشعار وغیرہ باہر کے، انہوں نے تو اشعار میں کہا، میں قرآن مجید سے جو رہنمائی ہے انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو مسلمانوں کے لیے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں اور فیکٹرز اصل میں کون سے ہیں کہ جو یہاں پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے چند مقامات سے میں نے استشہاد کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ جو شہنشاہ عز و سماوات ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں اور اس کی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم ہی دنیا میں غالب اور سربلند اور باعزت ہوتے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے لیکن مشروط انداز میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، فرمایا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی دنیا میں غالب اور برتر رہو گے۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر واقعی مومن ہوئے، سچے مومن ہوگے تو دنیا میں برتری، غلبہ، عزت سب کچھ اللہ تمہیں عطا کرے گا، ہر اعتبار سے بالاتر ہوگے، یہ اللہ کا وعدہ، اور اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے رستے میں کوئی شے، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید۔ ہم تو سوچتے ہیں یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، پلاننگ کرتے ہیں، ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، وہاں تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کل قوت اور اقتدار کا مالک ہے۔ تو یہ بات اصولی طور پر کہ مسلمانوں کا دنیا میں عزت، ان کا غلبہ، ان کا اقتدار، اس کا تعلق کس سے ہے، صرف اس بات سے ہے کہ تم سچے مومن رہے تو یہ سب کچھ اللہ دے گا۔ ایٹم بم بھی تمہارے پاس ایک نہیں، ڈھیروں ہو، صفر ہو تم، جو میسج ہے اس میں وہ یہ، دنیا میں کتنے ہی آپ بھی جو ہیں ہمارے ہاں مسلمان بھی جاتے ہیں، بڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں، سائنس کی تعلیم ہے، ٹیکنالوجی کی ہے، میڈیکل سائنس ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، بحیثیت مسلمان تمہاری کوئی عزت نہیں، ٹیکنالوجی بنیاد تمہارے لیے نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، اور یہ بات آج سمجھ میں نہیں ہمیں آتی۔ شرط اللہ نے ایک رکھی ہے، سچے مومن ہونا بس۔ ہاں البتہ سچے مومن کی شرط کیا ہے، اب قرآن مجید میں کئی مقامات پر، ایک جگہ تو جامع انداز میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ یقیناً سچے مومن تو وہی ہیں۔ اچھا اس میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، سیاق و سباق، اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے تو تھے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان، کہو نہیں، ابھی بدو لوگ جو نئے نئے ایمان میں آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے اندر نہیں اترا ہے، یہ تو اسلام کو یہ دیکھ کر کے، اسلام اب غالب قوت ہے، اب وہ آ گئے ہیں اسلام میں،
کلمہ پڑھ لیا ہے, ان کے سردار نے کلمہ پڑھ دیا تو ان سب نے بھی کلمہ پڑھ دیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان اندر اتر بھی گیا ہے. ہاں مسلمان ہو گئے ہو تم, کلمہ پڑھ دیا تمہیں دنیا میں مسلمان شمار کیا جائے گا. ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہی ہیں, صرف وہ مومن ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر کسی شک میں نہ پڑیں, وہ یقین قلبی والا ایمان ہو. اور آپ کو یہ پتا ہے جس چیز پر یقین قلبی ہو جائے تو پھر انسان کا رویہ اس کے اکارڈنگ بھی ہوتا ہے. ہمیں پتا ہو کہ سانپ ہے سامنے اور وہ اگر ڈس لیا تو زیادہ امکان یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں, شاید کچھ بے ضرر سانپ بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ ہو نکلا وہ زہریلا تو زندگی تو گئی, سانپ کو چھیڑنے کی یا اس کے قریب جانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا, رسک نہیں لے گا, پتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہونا ہے. اللہ کا یقین ہو, وہ خالق و مالک ہے اور یہ قرآن اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور ہم قرآن سے اتنے دور ہوں کوئی پرواہ نہ ہو, اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہیں, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, زندگی گزار رہے ہیں اور کہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان. ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان, لیکن اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے, مومن نہیں ہے. مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر, ثم لم یرتاب, اب اس میں شک و شبہ جو ہے وہ اس کے اندر نہ ہو, اس کا کوئی کانٹا نہ ہو, یقین قلبی والا ایمان. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, فجر کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کبھی کبھی صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ رات کیسی گزری یا کوئی اچھا خواب کسی نے دیکھا ہو, صبح کیسی تمہاری جو ہے صبح اٹھے ہو تو کیا کیفیت تھی. تو آپ نے سوال کیا اور اس شخص نے کہا کہ میری جو صبح ہوئی ہے وہ ایک سچے مومن والی صبح ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ ذرا بتاؤ, اس کی ذرا تفصیل بیان کرو, جو تم کہہ رہے ہو سچے مومن والی صبح تو اس کی کیفیت کیا تھی جس کو تم نے ان الفاظ سے تعبیر کیا. وہ کہنے لگے کہ میرے ایمان اور یقین کا عالم یہ تھا جب میں صبح اٹھا ہوں کہ کأنی انظر الی النار و کأنی انظر الی الجنہ, جیسے میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ایمان یقین قلبی. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ یقین قلبی بھی ان کو نصیب ہو جائے, اور جب وہ یقین قلبی ہوگا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا, وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ, اللہ کے دین کو عام کرنا, اس کے پیغام کو عام کرنا. اور اگر کہیں واقعی حقیقی جہاد ہے تو پھر اس جہاد کے اندر شریک ہونا, جسے اقبال نے کہا نا, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مقصود و مومن تو یہ ہے کہ ہمیں شہادت کی موت مل جائے, اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ تمنا ہی نہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے شہادت کی موت پاؤں, تو اس کی موت ایک درجے کے نفاق پر ہوئی ہے. سچا ایمان اس کے تو تقاضے کچھ اور ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے مومن. تو اگر تم یہ کردار ادا کرو سچے مومن والا تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری. تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین, غالب اور سربلند تم ہی ہوگی اگر مومن ہوئے. اس کی مزید تشریح جو ہے سورہ انفال میں آئی ہے, سورہ انفال کی دوسری آیت میں مومن کی ایک ڈیفینیشن آئی ہے اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ یہ ہے سچا مومن. پھر لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے سورہ انفال کی, دس رکوعوں پر مشتمل سورت ہے, چھوٹی نہیں ہے, آدھا پارا جو ہے اس کا حجم ہے تقریباً. لاسٹ بھی جو لاسٹ بٹ ون آیت ہے اس کی, اس میں پھر مومنین کی ایک ڈیفینیشن ہے, گویا یہ دونوں کو ملائیں گے تو کامل مومن بنے گا. آغاز بالکل آغاز میں اور بالکل اختتام پر, بڑا عجیب مقام ہے یہ. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, آغاز میں فرمایا سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کے احساس سے ان کا دل دہل جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں, زادتهم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہوں. سارا انحصار اللہ پر ہے, توکل اللہ پر ہے. مادی وسائل پر نہیں ہے. یہ مقام بہت اونچا مقام ہے صحیح معنی میں اللہ پر توکل ہو جانا. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں سچے پکے مومن. اور آخر میں بندہ مومن کی شخصیت کا دوسرا رخ دکھایا, والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ہجرت کریں اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں, دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں, دین کے غلبے اور اقامت کی خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں, عملاً تیار ہوں, صرف زبانی نہیں. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا, اس آیت کے اندر مہاجرین کا بھی ذکر کیا گیا, انصار کا بھی. ان میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں, سچا ایمان رکھنے والے, ہجرت کرنے والے ہیں, جہاد کرنے والے ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں سچے اور پکے مومن. سورت کے آغاز میں انسان کی باطنی کیفیت کی طرف زیادہ اشارہ تھا, دلی یقین, اور سورت کے آخری حصے میں اس کا جو عملی نتیجہ ہونا چاہیے کہ دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, ہجرت ہو, جہاد ہو, گردن کٹانا ہو, یہ ہیں سچے پکے مومن, اولئک هم المؤمنون حقا. اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو بہرحال اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ تم اگر واقعی مومن ہوئے تو غلبہ اور اقتدار, عزت سب تمہیں ملے گی دنیا, یہ اللہ کا وعدہ. میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں تمہارے پاس ایٹم بم ہوں گے تو تمہیں عزت ملے گی یا تمہاری بچاؤ ہوگا, نو. ہاں اپنی جگہ سے یہ ضرور ہے کہ کہا گیا کہ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جو تمہارے وسائل ہیں اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اپنے وسائل کے مطابق, لیکن فیصلہ کن شے کیا ہے, تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ تمہارے ساتھ تمہاری مدد کرے گا, اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. چنانچہ یہ آیت بھی میں نے اس میں شامل کی ہے, اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فلا غالب لکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری مدد کرے, مدد کب کرے گا, جب تم اس کے وفادار ہو گئے. وفاداری کا ٹیسٹ کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں. تو اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا, فلا غالب لکم, کوئی دنیا کی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات ہے, دنیا کی کوئی قوت کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے, کل قوت مالک کا سر چشمہ ایک ہی ہے, قوت و اختیار کا سر چشمہ ایک ہی ہے, اور وہ کل جہانوں کا خالق ہے اور سب پر قادر ہے, قہار ہے. تو اِن یَنصُرکُم اللّٰہُ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے, یہ بھی بہت اس میں بعید ہے, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي, تو پھر اللہ دیکھے گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے بعد. یہ ہے اصول اور قاعدہ, اگر اللہ کی مدد ہے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. آج اگر ہم ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں, امریکہ طالبان نے افغانستان کو ابھی تک شکست کیوں نہیں دے سکا؟ کوئی ریشو بنتی ہے کسی اعتبار سے؟ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, جو ان کے پاس وسائل ہیں, اور یہ بالکل نہتے, ہر طرف سے ان کے لیے دروازے بند, آج سے نہیں ہیں, کب سے ہیں, اور اس وقت ساری دنیا کے تھنک ٹینک یہی بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ کیسے ان کو زیر کیا جائے. ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, یہ جس سے آپ پٹاخے بچے چلاتے ہیں اس مواد سے وہ اپنے وہ بم بناتے تھے, کھائی کچھ نہیں ان کے پاس, نہ ان کے پاس ڈرونز ہیں, نہ فضائیہ موجود ہے. رشیا کے دور میں جو رشیا کے خلاف جہاد ہوا تھا, جس میں امریکہ ہماری پشپناہی کر رہا تھا, وہ جہاد جو ہے وہ اصل میں امریکہ کی کوز کے لیے ہو رہا تھا. اس وقت تو ہر طرح کے جو ہے وہ تھے, دیے گئے تھے, سہولتیں دی گئی تھیں, لیکن اس کے بعد اب وہ جو زنگ آلود کچھ ہتھیار پیچھے رہ گئے تھے وہ مجاہدین کے پاس تھے, ان کے پاس باقی تو ہر طرف سے سارے رستے بند کر دیے, رزق کے دروازے بھی سارے بند, کسی قسم کی کوئی تعاون اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی. اور اس کیفیت کو 16-17 سال ہو رہے ہیں. اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. آج ہم اپنی اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں ساری دنیا کے تھنک ٹینک بیٹھ کر اس کے اوپر غور کر رہے ہیں, کہ کیا کیا جائے. یہ ہے اصل میں اس کا ایک بہت بڑا ظہور جو ہمارے سامنے ہے. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے اگر غزوہ کچھ اور غزوے ہوئے ہیں, مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے, ان کے پاس وسائل کم ہیں, مقابلے پہ زیادہ لوگ ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا تھا. لیکن طاقت کا اتنا امبیلنس جو اس معاملے میں ہے, جو افغانستان میں ہو رہا ہے, اتنا امبیلنس انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا. اور پھر یہ نہیں کہ کوئی ایک مارکہ ہے جس میں کامیابی ہو گئی ہو. 15-16 سال ہو گئے ہیں باہر کے, اچھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حقیقتاً کچھ نہیں ہے. ایک طرف وہ کچھ ہے جس کا آج سے کچھ عرصہ پہلے, 50 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. سرویلنس جو ہے, آپ واقعتاً آپ وہ سیٹلائٹ سے زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں تک کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے کیسے ایکوریٹ آپ نشانہ لگا سکتے ہیں, واٹ ناٹ, کس کس قسم کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وہی یغزلکم, اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے, جب تم اللہ اور اس کے دین سے بے وفائی کرو گے تو اللہ بھی تمہیں دھتکار دے گا, دفاؤ. فبند الذی ینصرکم من بعدی, تو پھر اللہ دیکھے گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. بڑا ہم نے امریکہ پر انحصار کیا تھا کہ ہاں 9/11 پر ہمیں موقع ہے, امریکہ کی گڈ بکس میں آ جائیں گے, اور امریکہ نے بھی کہا اب ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے رہے گی, پیچھے ہم سے کچھ کمی ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن آئندہ نہیں ہوگی. اب کیا کر رہا ہے امریکہ ہمارے ساتھ؟ کھلی آنکھوں سے سب نظر آ رہا ہے, سب سے زیادہ اسی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے, سارا پریشر اس کا ہے, اور ساری دنیا میں ذلیل بھی ہمیں کر رہا ہے. تو اللہ اگر تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تمہاری بے وفائیوں کی وجہ سے, تو پھر کون ہے, اللہ دیکھے گا کہ کون مدد کر سکتا ہے تمہاری, پھر کوئی مدد نہیں کرے گا. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اسی طرح سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے, اس آیت سے یہ نظر آ رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اسے دماغی عارضے کا جو ہے علاج کرانا ہوگا. مراد کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا, ان تنصروا, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی تم اپنا جان مال کھپاؤ, وقت لگاؤ, کس کام میں؟ اللہ کا دین قائم اور غالب ہو جائے. یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر حق صرف اللہ کا ہے کہ یہاں اللہ کی حکمرانی ہو, اور اللہ نے اپنی حکمرانی کے لیے اپنے نمائندے بھیج دیے, بتا دیا کہ اس دنیا میں یہ نظام ہونا چاہیے. دین حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہو گیا پوری نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے. کس لیے دیا گیا تھا؟ کل روح ارضی پر مسلمان اس کو قائم اور غالب کریں. آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں, کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے. کہیں اور کیا قائم کریں گے؟ اپنے ملکوں میں قائم نہیں ہے. تو ان تنصر اللہ, ان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, یعنی اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرو گے اور اس کے لیے قربانی دو گے, ینصرکم, تو وہ تمہارے قدموں کو جمائے گا, تمہاری مدد کرے گا, مضبوط کرے گا تمہیں. اس کی مدد تب آئے گی. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تم اللہ کی مدد میں لگ جاؤ, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, سورہ محمد کی آیت نمبر 38. اے مسلمانوں, اگر تم نے روگردانی کی اس دین سے, پیٹھ دکھائی اس دین کو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو, نظام کو قائم نہیں کیا, غیر اللہ کا نظام نافذ کر لیا, جیسے کہ ہم انگریز کے دیے ہوئے نظام کو لے کر چل رہے ہیں, اسے تقدس دے کر, مقدس گائے جو ہے بنایا ہوا, جیسے ہندوؤں کے ہاں مقدس گائے ہوتی ہے, انگریز کا نظام اتنا مقدس ہے اور محترم ہے کہ اس کو ہم نے ابھی بھی سینے سے لگایا ہوا ہے. غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم نے اللہ کے دین سے غداری کی ہے, بے وفائی کی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ریجیکٹ کر دے گا, کسی اور قوم کو لے آئے گا, کسی اور کے ہاتھ میں علم تھما دے گا اسلام کا. اور یہ ہوا ایک زمانے میں جب مسلمانوں کے ہاں عیاشی اور بہت زیادہ دین سے دوری ہو گئی تھی, تو تاتاریوں کا حملہ ہوا اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں, لاکھوں مسلمان اس کے اندر قتل ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا, اسلامی کی حکومت ختم ہو گئی، تاتاریوں کے ہاتھ میں سارا اقتدار آ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے اسلام کا علم اٹھا لیا. تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اللہ سے بے وفائی کرو گے، روگردانی کرو گے اللہ کے دین سے، اللہ تمہیں ریجیکٹ کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکون امثالکم، وہ پھر تمہاری طرح نااہل ثابت نہیں ہوں گے. یہ ہے اصول دنیا میں مسلمانوں کے عز و شرف، اس کی بنیاد یہ ہے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے جو انتہائی حکیمانہ ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اللہ تعالیٰ اس کتاب، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میراث کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو نہ چاہیے قرآن اور اس کی جو آپ نے تشریح کی ہے، یہی اصل دین ہے. تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، آخری حاصل یہ ہے جو اس میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے کی بدولت قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا. مسلمان اگر اس کو تھامے رکھیں، اس کتاب ہدایت کو ہی اپنا مرکز و محور بنائیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی تشریح ہے وہ سنت اور وہ احادیث، وہ اسی قرآن کی وضاحت ہے، وہ اسی کی تشریح ہے، وہ عملی تعبیر ہے، اور جو نظام قائم ہوا وہ اسی کا ظہور تھا. وہ ہمارے سامنے ابھی بھی اس کے پورے فیچرز موجود ہیں. خلافت راشدہ، وہ کیا نظام تھا؟ اور اسی کا ذکر قائد اعظم نے بھی کیا تھا کہ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ خلافت راشدہ کا نظام یہاں پر قائم کریں. تو اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، پھر عزت اور سربلندی پھر تمہیں حاصل ہو جائے گی. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اگر قرآن کے ساتھ بدعہدی کا معاملہ کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہ کیا، اور اس میں جو اللہ نے ہمیں نظام عطا کیا ہے اس سے روگردانی کی، تو پھر زوال سے دوچار کر دے گا. یہ ہے سنت اللہ کی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلق جو ہے قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرنا، اور اللہ کی وفاداری کے حوالے سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. وہ کسی ایک جگہ بھی آج غالب اور ظاہر نہیں ہے، اور پاکستان تو بنا اسلام کے نام پر. ہم اس وقت استحکام میں پاکستان کے حوالے سے ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں تنظیم اسلامی کے لیول پر، سیمینار بھی ہمارا لاہور میں ہوگا، کراچی میں ایک ہو چکا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوگا. بہرحال پاکستان کی بقا اور استحکام، اس کا سارا دار و مدار یہاں پر حقیقی اسلام کے نفاذ میں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ اس واقعی پاکستان اسلام کا صحیح گہوارہ بن گیا، تو پھر عالم اسلام کے دوسرے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے حوالے سے اس کے ازالے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ اسی مسلمان قوم کو جو ہے ذریعہ بنائے گا. اور پھر اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر واقعی ہم کچھ نہ کچھ جب اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو کچھ واقعتاً ہم مسلمانوں کی مدد بھی کر سکیں گے، اور جو ظالم ہیں اور جو دنیا میں دجالیت پھیلا رہے ہیں ان کا قلقمہ بھی کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بھرپور طور پر توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے ذکر تو کر دیا تھا کہ غوطہ میں جو مسلمان آبادی کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کا صرف ذکر کر دوں، اس لیے کہ ایک غم ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اسی کو شیئر کر لیتے ہیں. کہ غوطہ جو ہے یہ شام کے دارالحکومت دمشق کا ایک نواحی علاقہ ہے جس کی آبادی 400,000 ہے، اور ایک عرصے سے بشار الاسد نے غوطہ کی پوری آبادی کو محصور کیا ہوا تھا. اسی دوران ان پر کیمیائی مہلک گیسوں کا استعمال بھی کیا گیا، مگر اب اسی محصور مجبور اور بے بس آبادی پر بشار الاسد اور روس کی افواج بمباری کر رہی ہیں. لاشیں بکھری پڑی ہیں، آپ کو معلوم ہے زخمیوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. بچے بوڑھے مرد و زن ان قیامت خیز لمحات میں امت مسلمہ سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، مگر کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں جو ان کی مدد کے لیے تیار ہو. اور اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پاکستان یہ وہ ملک ہے جس سے ہر خطے کے مسلمان امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، افسوس کہ سرکاری سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی گویا کہ اس سانحے سے بالکل لا تعلق ہیں. حکومتی ادارے آپس میں متصادم ہیں، میڈیا کو پگڑی اچھالنے اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے سے فرصت نہیں ہے، اور اما بھی سیاست کی دوڑ میں اس طور سے شریک نظر آتے ہیں کہ انہیں امت مسلمہ کا درد اجاگر کرنے کی فرصت نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اور عوام کا ایک حصہ پی ایس ایل میں چوکوں چھکوں پر لڈیاں ڈال کر اور ناچ کود کر رہا ہے، اور ایک حصہ جو ہے عوام کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو مجبور بھی ہے، اور وہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش میں دوسری طرف سر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں پاتا. کیا مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کا یہ کھیل صرف شام تک محدود رہے گا؟ ان کے عزائم اس سے بہت آگے کے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.